گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, ایک سوال ہمیں پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ جو ادا کی جاتی ہے وہ پڑھنے کا طریقہ تو عموماً بیان کر دیا جاتا ہے کہ ثنا کب پڑھنی ہے, درود پاک کب پڑھنا ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے, کیسے پڑھنا ہے, ایک چیز عموماً بیان نہیں کی جاتی اور اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور ہر ایک دیکھا دیکھی کچھ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اپنے تئیں سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے, وہ سلام پھیرنے کا طریقہ ہے. کہ بعض اوقات جو ہے لوگ پورا سلام پھیر لیتے ہیں پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر ایک جانب سلام پھیرتے ہیں پھر دوسرا چھوڑتے ہیں پھر دوسری جانب سلام پھیرتے ہیں. مختلف طریقے ہیں اور شاید ابھی تک یہ واضح نہیں ہے لوگوں پر کہ صحیح طریقہ شریعت کی روشنی میں ہے کیا. تو اس کا طریقہ کار آپ ارشاد فرمائیے کہ نماز جنازہ میں سلام کب پھیریں گے اور ہاتھ کب چھوڑیں گے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جنازہ میں جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے, چوتھی تکبیر پہلے کہنی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے,
ٹھیک ہے؟
تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہی دونوں ہاتھ کھول دیں گے.
صحیح.
جو طریقہ یوں اختیار کیا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ باندھے رکھتے ہیں اور سلام کے بعد کھولتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. یوں ہی ایک سلام پہ ایک ہاتھ کھولتے ہیں, دوسرے سلام پہ دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. درست طریقہ یہی ہے کہ جب چوتھی تکبیر پوری کہہ لی اللہ اکبر تو اب دونوں ہاتھ کھول دیں,
ٹھیک ہے؟
کیونکہ قیام کے اندر جو ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس کے بعد کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. تو جہاں پر آپ نے پڑھنا ہے وہاں پر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور جہاں نہیں پڑھنا
کھول لیا جائے
وہاں پر ہاتھ کھول لیا جاتا ہے. تکبیرات عیدین جو زوائد ہوتی ہیں ان میں بھی یہی اصول ہے
کہ جہاں تکبیر حرکت میں
جو وہاں پہ بھی جب پڑھنا ہوتا ہے بعد میں تو ہاتھ باندھ لیا جاتا ہے, اور جہاں اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اگلی تکبیر کہنی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی نہیں پڑھا جاتا. تو یہاں پر بھی چونکہ چوتھی تکبیر کے بعد اب کچھ پڑھنا نہیں,
ٹھیک ہے,
پہلے پڑھ لی ثنا, پڑھ لی درود پڑھ لیا اور جو ہے وہ دعا پڑھ لی میت کے لیے, اب جو ہے وہ فقط سلام پھیرنا ہے نماز سے باہر ہونے کے لیے. تو لہٰذا اب فقط چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ دونوں کھول دیں کہ اب کچھ پڑھنا نہیں ہے, اور ہاتھ دونوں کھول کر ہی سلام پھیریں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنی ہے یا ننگے پاؤں. اچھا, ننگے پاؤں پڑھنی ہے تو جوتوں کے اوپر کھڑا ہونا ہے یا فرش پر کھڑا ہونا ہے؟ روڈ پر پڑھ دی جاتی ہے عام طور پر, بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جنازہ کا ہوتی بھی ہوں گی. کیا طریقہ اس کا بھی صحیح مسئلہ ارشاد فرما دیں.
دیکھیں جوتے پہن کر بھی اگر جنازے کی نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
لیکن جوتے اگر ناپاک ہوئے
ٹھیک
اب ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب یہ جوتے پہنا ہوا ہوگا اور جوتے ہی ناپاک ہیں تو گویا یہ نجاست کا حامل ہے، اٹھائے ہوئے ہے نجاست اس کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ متصل اور منسلک ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی اگر جو ہے وہ نجاست اس کو لگی ہوئی ہے اور درہم یا اس سے زیادہ مقدار میں لگی ہوئی ہے، تو وہ شرعی احکام پاکی ناپاکی کے احکام کے اعتبار سے اس پر لاگو ہوں گے۔ جوتے پاک ہیں تو پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اتار کر پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر پڑھیں یا جو ہے وہ جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہوں، تو بہتر تو یہ کہ اب زمین پر جو ہے وہ رکھ کر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں جب زمین پر کوئی ناپاکی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب گرمی سردی کا موسم ہے، گرمی میں جو ہے وہ زمین تپ رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اگر جوتوں کی ظاہری سطح اوپر والا حصہ جہاں آپ نے پاؤں رکھا ہے وہ اگر پاک ہے تو ایسی صورت میں اس پر پاؤں رکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ جوتوں کا نچلا جو حصہ ہے وہ ناپاک ہو، لیکن جو اس کا اوپری حصہ ہے جس پر آپ کا پاؤں آنا ہے وہ پاک ہوگا، تو ایسی صورت میں اگر جوتے کے اوپر بھی پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔
پاک جوتے کون سے ہوتے؟ جوتے تو گندے ہوتے ہیں، پاک جوتے ناپاک جوتے، یہ پہلی تو
گندا ہونا ایک الگ چیز ہے اور پاک اور ناپاک ہونا ایک الگ ہے۔ جیسے کیچڑ کے اندر جو ہے وہ لگ گئے، تو اب اگر صاف ستھری مٹی ہے اس کی کیچڑ لگ گئی تو جوتے گندے تو ہو گئے، لیکن ناپاک یہ ضروری نہیں۔
شریعت جس کو پاکی ناپاکی کہتی ہے، شریعت
جو پاکی ناپاکی ہے اس میں کوئی نجاست لگی ہو، پیشاب یا دیگر یا گندا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر نجس پانی لگا ہو، تو وہ جو ہے وہ ناپاک ہوں گے۔ اب عموماً جوتوں کے اندر جو ہے وہ ان باتوں کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، واش روم میں بھی پہن کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چھینٹیں بھی لگی ہوئی ہوں، تو اس لیے اگر تو ایسی جو ہے وہ صورت ہو تو اگرچہ شک و شبہ کی بنیاد پہ ہم اسے ناپاک تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی یہ صورت اختیار کرنا چاہے تو وہ جوتے اتار کر جو ہے وہ زمین پر کھڑا ہو کر نماز ادا کر لے،
تو یہ روڈ پاک کہلاتی ہے۔
ہاں، روڈ جو بھی ہیں جب وہ سوکھے ہوئے، اگر وہ ناپاک تھے بھی، ان پر کسی نے پیشاب کیا یا اور کوئی نجاست وہاں سے گزر
گئی
لگ گئی، تو جب زمین سوکھ جاتی ہے تو سوکھنے کے بعد وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جو ہے وہ روڈوں کی زمین ہو، گھر کے فرش ہوں، جب ان پر کوئی نجاست لگی، بچوں نے پیشاب کر دیا، اب وہ سوکھ گئی اور اب اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے، بو اور رنگ وغیرہ سب زائل ہو گیا ہے، بالکل جو ہے وہ صاف ستھری ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ زمین کا پاک ہونا یہی ہے کہ وہ سوکھ جائے۔ اب چاہے وہ پنکھے کی ہوا سے جو ہے اس کی وہ نجاست خشک ہو جائے یا سورج کی تپش سے سوکھ جائے، کسی بھی طرح سوکھ جائے تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔
چاہے اس پہ کارپیٹ بچھا ہو، پلاسٹک شیٹ بچھی ہو، وہ بھی اسی حکم ہے کہ وہ بھی
نہیں، وہ اس حکم میں نہیں ہے۔ اچھا، زمین کا یہ حکم ہے جو زمین ہے،
فرش ہے،
فرش
کچا فرش ہے،
فرش ہے، ماربل کا فرش ہے، کچا فرش ہے، کچی زمین ہے یا ریتیلی زمین ہے، کوئی بھی ہے، اب اس کے اوپر کوئی چیز جب اس کے اوپر بچھی ہوئی ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے یا جو ہے وہ پلاسٹک شیٹ بچھی ہوئی ہے، ریگزین، اب وہ زمین نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر بچھی ہوئی چیز ہے، تو اس کی پاکی ناپاکی کے احکام اس کے اپنے ہوں گے۔ کہ اگر پلاسٹک شیٹ کے اوپر ہو گئے تو اب اس کو جو ہے وہ دھونا ہوگا، کارپیٹ پر ہو گئے تو اسے دھو کر پاک کرنا ہوگا، تو پھر اب ہر چیز کے متعلق جو پاکی کے احکامات ہیں، جو جس طریقے سے پاک کرنے کا جس کا طریقہ کار بیان کیا گیا اس کے مطابق ہی پاک کریں گے، اور جس کو اب پاک کرنا ممکن نہیں ہے یا کافی مشکل ہے جیسے کارپیٹ ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کوئی جائے نماز اس کے اوپر بچھا دیں یا اس پر کوئی کپڑا بچھا دیں اور وہ بچھا کر اس پر نماز پڑھ لیں گے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔
جیسے مثال کے طور پر بچے نے قالین پہ کارپیٹ پہ پیشاب کر دیا، وہ ابھی آپ نے پاک نہیں کیا، اس کو اٹھانا مشکل ہے،
پاک نہیں کیا، وہ جو ہے وہ
فرنیچر رکھا ہے اس کے اوپر آپ نہیں اٹھا رہے، لیکن اسی ناپاک جگہ کے اوپر اگر
پاک جائے
نماز
کپڑا بچھا لیا، وہ خشک ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں وہ ناپاک کی جائے نماز کو بھی چھوٹ کے نہیں لگے گی۔ اب جائے نماز یا کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز ادا کر لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ بیڈ کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیڈ جو ہے بچوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، تو اب اس میں نماز تو کوئی نہیں پڑھتا، لیکن تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اب جو ناپاک جگہ ہے وہاں پر ذکر و اذکار تسبیحات کرنا بھی منع ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ عموماً بیڈ شیٹ تو چینج ہوتی رہتی ہیں اور وہ دھلتی رہتی ہیں، تو اس میں پاک بیڈ شیٹ جو ہے وہ بچھائی جائے، کہ پتہ ہے کہ رات کو جب سونا ہے تو ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی پڑھنا ہے، سورہ ملک بھی پڑھنی ہے، سوتے وقت کی دعا بھی پڑھنی ہے، تو اب یہ ناپاک بستر کے اوپر یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو پاک بیڈ شیٹ بچھا لی تو اب ایسی صورت میں یہ اجازت ہو جائے گی۔
آپ تو سناتے ہیں بیڈ پہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، عورتیں کئی پڑھ بوڑھی بڑی بوڑھیاں وہیں بیٹھی رہیں گی، سارا دن وظائف بھی کریں گی، نماز کا ٹائم ہوگا تو وہیں بیڈ پر ہی نماز پڑھ رہی ہیں، تو تو بیڈ پر ہو جاتی ہے نماز پڑھنے سے؟
بیڈ پر تو سجدہ نہیں ہو سکے گا نا، کیونکہ بیڈ کا جو گدا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اپ ڈاؤن جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو سجدے کی شرط ہے زمین کی ناک جو ہے وہ سختی محسوس ہونا اور پیشانی اور ناک کا جمنا یہ نہیں پایا جائے گا، جو سجدے کی حقیقت
دبتا جائے گا
وہ دبتا چلا جائے گا،
ٹھیک ہے،
سجدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسی مریضہ ہے یا مریض ہے کہ جس پر سے سجدہ کرنا جو ہے وہ ساکت ہو گیا اور اشارے کے ساتھ اس کو سجدہ کرنے کا شریعت میں بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ سجدے کا اشارہ کرے گا فقط جو ہے وہ سر کو جھکا لے، تو اب وہ جو ہے وہ بیڈ پر بھی بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے نجاستوں کے حوالے سے، مسئلہ تو نماز جنازہ کا چلا تھا لیکن نجاستوں کے حوالے سے بھی بہت سارے احکام مفتی صاحب نے بیان کیے، مزید تفصیلات کے لیے کہ نجاستیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے کیا احکام ہیں، کیسے ان کو پاک کیا جاتا ہے. الحمدللہ عزوجل امیر علی سنت کا اس موضوع پر بھی رسالہ موجود ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، یہ رسالہ آپ حاصل فرمائیے انشاءاللہ. بہت سی ایسی معلومات کہ جو مسلمان پر سیکھنا لازم ہے انشاءاللہ اس رسالے میں حاصل ہوں گے. بہت ساری طریقے کپڑے پاک کرنے کے، قالین پاک کرنے کا طریقہ، برتن پاک کرنے کا طریقہ، بہت ساری چیزیں پاک کرنے کے طریقے انشاءاللہ اس رسالے سے ہمیں اس کی معلومات مل جائیں گی. اور سجدہ ساکت ہو جائے تو اس صورت میں بیڈ پر نماز پڑھنے کی صورت، وہ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی، لیکن بعض اوقات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اور وہ کس کو پڑھنے کی اجازت ہے، کون مریض کہلائے گا شرعاً یعنی نماز کے حوالے سے، تو اس کا بھی الحمدللہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. دار الافتاء علی سنت کی پیشکش ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، یہ رسالہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی کال سنائیے.
میرا نام غلام عیسیٰ ہے، میں ضلع میوالی سے تحصیل پٹنہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب کی برگاہ میں ہے کہ اگر امام سر عشاء کی نماز 3 رکعت پڑھائے بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھنے پر کیا نیا نمازی اس جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟
جی حضرت، پرانے نمازیوں نے تو 3 پڑھی تھی، اب وہ دوبارہ 4 پڑھ لیں تو نیا نمازی بھی اس جماعت کا حصہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ جناب نماز تو جو ہے وہ 3 رکعت ہوئی ہے، چلیں بھائی نئے سرے سے شروع کریں، تو وہ نماز پہلی والی فاسد ہو گئی،
ہوئی نہیں.
تو اب جو دوبارہ جماعت قائم کی جا رہی ہے اس میں نیا نمازی بھی شامل ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن اگر 4 رکعت ہوئی اور اس میں کوئی واجب رہ گیا،
ٹھیک ہے،
امام صاحب کو سجدہ صاحب کرنا تھا، انہوں نے سجدہ صاحب جو ہے وہ نہیں کیا،
ٹھیک ہے،
یا کوئی واجب جو ہے وہ قصدن چھوڑا گیا جس سے سجدہ صاحب سے بھی پورا نہیں ہونا تھا، وہ نماز واجب الاعادہ ہوئی، تو جو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے اس کی جماعت میں نیا مقتدی شامل نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے،
کہ یہ تو اپنا واجب ادا کر رہے ہیں جبکہ اس کا فرض ہے.
اچھا.
تو واجب والے کے پیچھے فرض والا جو ہے وہ اقتدا نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے.
تو اگر نماز واجب الاعادہ ہوگی تو نیا مقتدی شامل نہیں ہو سکتا، نماز فاسد ہو گئی اور اب نئے سرے سے پڑھی جا رہی ہے تو پھر نیا مقتدی بھی شامل ہو سکتا.
پہلی نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے اس صورت میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک اور کال سنائیے.
محمد اقبال عرض کر رہا ہوں کویت سے. نیا کاروبار شروع کرنا ہے اور بالکل نئے طریقے سے اس میں کچھ سامان وغیرہ بازار سے لا کے ڈالنا ہے تجارت کے غرض سے، تو اب وہ جو اس پر سال شروع ہوگا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اب یہ جو پہلے کچھ رقم ایسی ہے جس پر سال کچھ ایک مخصوص مہینے میں رمضان شریف وغیرہ میں مقرر ہو جاتا ہے، تو اب یہ جو نیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس کا حساب کس طرح لگائیں گے کہ اس کا جس دن سے شروع کیا ہے پھر سال شروع ہوگا، یا مطلب وہ پرانے مال میں ہی میں اس کو شامل کر لیا جائے گا؟
جی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار اگر آپ نے شروع کر لیا تو اس میں برکتیں عطا فرمائے. کیا طریقہ کار ہوگا
اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، چاہے وہ کوئی نیا کام شروع کرے یا دوران سال اس کے پاس کوئی بھی مال آتا رہتا ہے، تو جو پہلے صاحب نصاب وہ موجود ہے جب اس مال کا سال پورا ہوگا،
ٹھیک ہے،
تو اگرچہ اس کو درمیان سال میں 6 ماہ بعد کوئی نیا مال جو ہے وہ ملے نفع کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، یا تنخواہ کے ذریعے سے جو اس کی حاجت ہے،
مال تجارت آیا اس کے پاس،
تو اب اس نئے مال تجارت کا الگ سے سال شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہی اسی مال کے ساتھ ہی یہ ملتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ اگر ایک دن پہلے بھی،
ٹھیک ہے،
اس کو ڈھیر سارا مال مل گیا، پہلے تو اس کا جو نصاب چل رہا تھا وہ 1 لاکھ کا چل رہا تھا،
ٹھیک ہے،
اور سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اس کے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے کہیں سے، تو ایسی صورت میں 11 لاکھ کی جو ہے وہ زکات دے گا، آنے والے مال کے لیے الگ سے سال شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ پچھلے مال کے ساتھ ہی اس کو ملایا جائے گا،
ٹھیک ہے. اور اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے
جی اگر پہلے سے
کاروبار
صاحب نصاب
کرتا
نہیں
تو اب رمضان سے شروع ہوگا؟
نہیں اب رمضان سے شروع نہیں ہوگا, اب جب سے اس نے کاروبار شروع کیا جب وہ مالک ہوگا. کاروبار شروع کر رہا ہے تو اب کاروبار شروع کرنے سے مالک ہو نصاب کی مقدار میں یہ ضروری نہیں.
ٹھیک ہے,
کاروبار شروع کیا لیکن اس کے 6 مہینے کے بعد جا کر حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کی مقدار میں مال کا مالک ہوا, اب جس دن نصاب کی مقدار کا مالک ہوا اس دن سے سال شروع ہوگا, اور آئندہ وہی دن جب آئے گا اس مہینے کا, وہ چاہے محرم آئے چاہے جمادی الاولی آئے چاہے جمادی الاخری آئے, جو بھی مہینہ ہوگا اس مہینے کی اس تاریخ پر سال پورا ہونے پر جو بھی مال اس کے پاس موجود ہوگا نصاب کی مقدار اور اس سے زائد ٹوٹل پر زکات ادا کرے.
جزاک اللہ. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کیا میت کو بوسہ دے سکتے ہیں؟
میت بزرگوں کی جو ہے وہ میت ہے یا جو ہے وہ کسی کے والد ہے, وہ اپنے والد کو جو ہے وہ بوسہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ کیا لڈو کھیلنا جائز ہے؟
اسلام میں اس طرح کے کھیل جن میں وقت کا ضیاع ہو ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے, تو لوڈو کھیلنا بھی جائز نہیں ہے.
اچھا, اگر ایک تولہ سونا ہو تو اس کی زکات ہوگی یا نہیں؟
اگر فقط ایک تولہ ہی سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کوئی بھی مال نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے نہ مال تجارت ہے نہ پرائز بانڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو زکات نہیں ہوگی کہ سونے کا نصاب پورا نہیں ہے. اور اگر سونا تو ایک تولہ ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ چاندی ہے, یا چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے, یا پیسہ نہیں ہے لیکن مال تجارت ہے, یا مال تجارت نہیں لیکن پرائز بانڈ ہے, اب ان دونوں کی قیمتوں کو دیکھا جائے گا. ایک تولہ سونا اور بقیہ مال کچھ بھی ہوگا, اگر ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے تو زکات لازم ہوگی.
ٹھیک ہے. ویڈیو سوالات بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہم پہلا ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے, میرا مفتیان کرام کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی اسلامی بھائی کپڑے سلواتا ہے اور سلائی بھی دے چکا ہے لیکن اس کے بعد وہ کپڑے اٹھانے کے لیے نہیں آتا, تو جس نے کپڑے سیے ہیں وہ ان کا کیا کرے؟
جی ہاں,
دیکھیں کپڑا جو سلوانے کے لیے دیا گیا یا اور دکانوں کے اوپر کوئی بھی چیز مرمت کے لیے یا کسی کام کے لیے دی جاتی ہے تو وہ سامنے والے کے پاس امانت کی حیثیت رکھتی ہے, تو اب اسے سنبھال کر رکھنا بحفاظت یہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں آتا تو اولاً تو لیتے ہوئے ہی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کا نمبر یا ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیا جائے اور اس شخص سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے. کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ انتقال کر گیا ہو, تو اب ایسی صورت میں وہ کہاں سے آئے گا یا ورثہ کو کہاں پتہ چلے گا کہ اس نے کہاں جو ہے وہ دیے میں, تو رابطے کے ذریعے وہ ان کے ورثہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے, اور جب تک رابطہ نہ ہو اس وقت تک اسے سنبھال کر بحفاظت رکھنا یہ اس شخص پر لازم ہوگا.
یہ مشکل نہیں ہو جائے گی؟ لوگ تو چھوڑتے رہتے ہیں, یہ تو چلے کپڑے کو لے کر تو ایک سوٹ ہے دو سوٹ ہے, جو بڑی دکانیں ہوتی ہیں فرنیچر ہو گیا لوہے کا ہو گیا ریپیئرنگ کے لیے آیا مال, تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کئی لوگ, کیونکہ چیز وہ ویسے تو حجم کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہے لیکن اتنی اہم نہیں ہوتی, گھر میں ویسے جگہ نہیں ہے, تو دے آئے کہ ٹھیک ہوئی تو لے آئیں گے یا تبدیل کیا لے آئیں گے, تو کیا کریں گے؟
اس میں اسی لیے یہ کہا گیا کہ اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کریں کہ ایسے افراد کا نمبر ایڈریس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کر لیں, اس کے پاس یہ امانت ہے, اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ یہ اس کو بطور حفاظت ہی سنبھال کر رکھے گا,
رکھنا پڑے گا,
رکھنا ہی پڑے گا.
ٹھیک ہے جی, ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سنائیے.
محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے کر رہا ہوں. بعض لوگ ایک کلمہ بولتے ہیں, اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں کہ درست ہے یا ایسا کہنا کیسا ہے کہ جس نے جنتی بندہ کسی کو دیکھنا ہو تو جس نے دو شادیاں کی ہیں اس کو دیکھ لے, کیونکہ جس نے دو شادیاں کی ہیں وہ دنیا میں ہی عذاب سہ لیتا ہے, تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اس پر شرعی رہنمائی فرما دیں.
جی حضور,
دیکھیں ایک یہ ہے کہ دو شادیوں کی وجہ سے جو مصیبتیں اس کو پہنچتی ہیں اس پر صبر کرنا ہے اس اعتبار سے, لیکن جو انہوں نے صورت اس کی بیان کی تو اس میں ایک طور پر عذاب آخرت کو جو ہے وہ ہلکا جانا جا رہا ہے. تو جنتی تو کسی کو ہم زندگی کے اندر یوں کیسے کہیں کہ یہ جو ہے وہ فلاں جنتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے فرمائے, لیکن یہ جملہ کہنا یا یہ اس طریقے کا چٹکلا یا لطیفہ کہنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اگر عذاب آخرت کو ہلکا سمجھا گیا کہ یعنی اس کو دنیا میں دو بیویوں سے جو تکلیف پہنچیں گی مصیبتیں پہنچیں گی یہ عذاب آخرت سے جو ہے وہ ہلکی ہیں. اگر تو اس کو ہلکا تخفیف کی نیت سے کہا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کو ہلکا جاننا, تو یہ یا جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. انسان اس کو شمار میں بھی وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس قدر جو ہے وہ خوفناک اور خطرناک اور سخت ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ جو ہے وہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایسا جملہ کہنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے.
اور ایسے عام طور پر چٹکلے کے طور پر ہی کہا جاتا ہے,
کئی جگہوں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مذاق کے اندر اس طرح کے چٹکلے کہتے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستازیون, کیا تم اللہ کے ساتھ اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو, مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب عذر پیش مت کرو بلکہ تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے. تو اندازہ کیجئے کہ کس قدر جو ہے وہ کبیرہ گناہ اور اپنے ایمان کو برباد کرنے والی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں کہ مذاق مذاق کے اندر اپنے ایمان سے ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور وہ یہ جانتا بھی نہیں کہ میرے اس جملے سے جو ہے وہ کیا ہے. حدیث مبارکہ نے فرمایا کہ بندہ کوئی کلمہ کہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی, لیکن اس کی جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کبھی ایسا جملہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی لیکن اس کلمے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. تو وہ یہی چیز ہے کہ آج کل جو ہے وہ زبان پر لگامے نہیں ہے, خود اپنے اور دیگر کے معاملات میں تو کجا اللہ رسول اور دین کے بارے میں بھی لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ کب کس موقع پر کیا جملہ بولنا ہے اور دین اور اسلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق اور کیا احسانات ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو یہ سب جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پر علم دین سے دوری کا جو ہے وہ نقصان ہے کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس طرح کی بے باکیوں کی وجہ سے مسلمان نہیں رہ پاتے.
تو ان چیزوں سے محفوظ ہونا چاہیے, جنت دوزخ فرشتے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کے جو عظیم ہستیاں ہیں اسلام کی, ان کا بہت زیادہ لطیفوں کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے, اگرچہ وہ نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں لیکن الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ شرعاً ان کی پکڑ ہوتی ہے. اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے, سنجیدگی اپنے اندر لانی چاہیے, کفل مدینہ لگانا چاہیے, زبان کو بری فضول باتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. اور کس طرح کے جملوں پر کیا پکڑ ہوگی, کون کون سے جملے کفریہ کہلاتے ہیں, ان کی معلومات حاصل کرنی ہو تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, الحمدللہ یہ کتاب بہت ہی پیاری کتاب ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور پڑھے. انشاءاللہ ایسی معلومات حاصل ہوں گی کہ جن کا سیکھنا مسلمان پر لازم ہے, ضروری ہے. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا بہت ہی اہم شعبہ ہے, الحمدللہ ملک اور بیرون ملک اس کی اسلامی بھائیوں کی بھی اور اسلامی بہنوں کی بھی سینکڑوں شاخیں موجود ہیں اور ہزاروں طلباء اور طالبات الحمدللہ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں. اس کے طلباء بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہوتے ہیں. آج انشاءاللہ ان سے بھی ایک سوال لیتے ہیں. جی سوال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنت موقعہ بیٹھ کر پڑھنے کا شرعی حکم کی رہنمائی فرما دیں.
جی سنت موقع بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, نوافل تو لوگ پڑھتے ہیں.
جی دیکھیں فجر کی سنتیں بھی سنت مؤکدہ ہوتی ہیں.
اچھا.
اور سب سے زیادہ سنتوں میں جو تاکید آئی وہ فجر کی سنتوں کی آئی کہ قریب واجب کہا گیا.
صحیح.
تو سنت فجر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے.
سنت فجر اور فرض نمازیں اور واجب نماز جیسے وتر کی نماز ہو گئی, ان میں قیام فرض ہے.
ٹھیک ہے.
ان کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں, ظہر کی سنت مؤکدہ ہیں, قبلیاں ہیں یا بعدیاں ہیں یا جمعے کی ہیں یا مغرب کے بعد کی دو سنت مؤکدہ ہیں, تو بقیہ جو سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں یا نوافل ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی کہ ان میں قیام جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یہ ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا اور پورا اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو مکمل ثواب ملے گا. ہاں اگر عذر کی وجہ سے کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں پورا ثواب کا مستحق ہوگا.
میسج آیا کہ کیا سود کی رقم کا زکات دینی ہوگی, اگر سود کے طور پر حاصل ہوئی کسی بھی ذریعے سے تو کیا زکات واجب ہوگی اس کے اوپر؟
زکات تو جو مال آپ کو حلال حاصل ہوا ہے اس کا میل کے طور پہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے، اس مال کا میل جو ہے وہ نکالنا ہے، تو وہ 40واں حصہ ہے 2.5%. تو جو مال حرام ہے ٹوٹل، اس کا تو پورا کا پورا صدقہ کرنا ضروری ہے، یا جس سے لیا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے. تو اس کے اندر یہ سمجھنا کہ اس میں سے میں 2.5% دے دوں بقیہ میرے لیے حلال ہو جائے، تو یہ جو ہے وہ سخت جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے. جس چیز کا پورا ہی دینا فرض ہے، اس کا 2.5% دینے سے کہاں جو ہے وہ بات بنے گی. تو وہاں تو جو سود کا پیسہ ہے یا اور کوئی حرام پیسہ ہے، وہ تو مکمل طور پہ اپنی ملک سے نکالنا ضروری ہے، ٹوٹل 100% جو ہے وہ اس کو نکالنا ضروری ہے. تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اور جتنا بھی وہ پیسہ ہے، اس کا جو شرعی حکم بنتا ہے، جیسے سود کا ہے تو جس سے لیا ہے اسے واپس کرے، یا پھر شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے، یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے. میسج آیا ہے بلوچستان سے، جہاں زیب مری صاحب نے پوچھا ہے کہ موبائل ایڈوانس لینا صحیح ہے، یعنی موبائل کمپنیاں بیلنس ایڈوانس میں دیتی ہیں، اس کا کیا حکم؟
لے سکتے ہیں، جائز ہے، اگرچہ اس کو لون کا نام دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ لون نہیں ہے، بلکہ ایڈوانس میں آپ کو جو فیسلٹی دی گئی ہے اس کی جو ہے وہ اجرت ہے، جو کہ زیادہ چارج کی جاتی ہے، تو اس میں حرج نہیں.
اچھا، سوال یہ پوچھا گیا کہ عشاء کے نماز کے بعد سنتیں اور وتر پڑھ لیے، بعد میں پتا چلا کہ فرض ادا ہی نہ ہوئے تھے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو کیا سنت و وتر کو دوبارہ پڑھنا ہوگا؟
نہیں، دوبارہ نہیں پڑھنا ہوگا، فقط جو ہے وہ اگر یعنی کوئی ایسا عذر پایا گیا، وضو وغیرہ کا مسئلہ تھا اور بعد میں کر لیا تھا، تو عشاء دوبارہ فقط پڑھ لیں تو نماز ہو جائے،
وتر وغیرہ دہرانے کی حاجت. ٹھیک ہے، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
تو حجرہ بنا ہوا ہے، اس حجرے میں امام صاحب جو ہے نا رہائش پذیر ہوتے تھے پہلے، ابھی جو ہے وہ حجرہ انہوں نے کرائے پہ دے دیا ہوا ہے، اس پہ جو ہے نا کرایہ دار رہتا ہے فیملی کے ساتھ، تو اس کا مسجد سے بھی انٹرنس ہے اور دوسری طرف سے بھی دروازہ نکلوایا ہوا ہے، تو آیا اس طرح کا کرایہ لینا کیسا ہے؟
جی
جو مکان امام کی رہائش کے لیے بنایا گیا ہے یا وہ وقف ہے امام کی رہائش کے لیے، تو اسے امام تو کجا، مسجد انتظامیہ بھی اسے کرائے پر نہیں دے سکتی، اگرچہ وہ مکان خالی ہو. کوئی ایسا امام مل جائے جس کا اپنا گھر جو ہے وہ سامنے ہی موجود ہو، یا وہ رہائش اختیار نہ کرنا چاہتا ہو، تو بھی ایسی صورت کے اندر کئی مساجد میں دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں جناب انکم کا ذریعہ ہو جائے گا، چلیں اس مکان کو کرائے پہ جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں، جب کوئی فیملی والے امام صاحب آئیں گے تو ایسی صورت میں پھر ہم خالی کروا لیں گے. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جو مکان امام کے لیے وقف ہے، امام کی رہائش کے لیے، تو اسے کرائے پر نہیں دے سکتے. تو جب مسجد انتظامیہ نہیں دے سکتی تو امام صاحب خود بھی نہیں دے سکتے. خود اس میں رہائش تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسے کرائے پر دے کر اس کا کرایہ خود لینا یا مسجد کو دینا، دونوں ہی ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کیا ہے تو توبہ بھی کریں، جو کرایہ حاصل ہوا وہ بھی مسجد کے اندر دیں، اور اب اس کو خالی کروا کر یا تو خود رہائش اختیار کریں یا پھر اسے خالی رکھیں، اس کو کرائے پر ہرگز نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے. دلچسپ سوال ہے، چوزہ جو مرغی کا چوزہ ہوتا ہے، وہ کتنی عمر کا ہو تو اس کو ذبح کرنا جائز ہے؟ چھوٹا سا اگر ایک دن کا ہے مثال کے طور پر، تو کر سکتے ہیں ذبح
تو کر سکتے ہیں، ذبح ہو جائے گا اور وہ حلال بھی ہو جائے گا. جو شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح کریں گے، اس میں عمر کی کوئی قید اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری نہیں.
اسی طرح جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں، جو جانور پالتے ہیں ان کے ساتھ تو ہوتا ہی ہوگا بار بار، شہری حضرات ہیں کہ جو قربانی کے ایام میں جانور دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور لایا جاتا ہے اور اس کے ہاں ولادت ہو جاتی ہے، کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، ذبح کریں نہ کریں، اس کو کیا حکم ہوتا ہے اس کا؟
یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر اس کو ذبح کر دیا، بڑے جانور کو ذبح کر دیا، اب پیٹ چاک کیا تو اس میں سے جو ہے وہ بچہ نکل آیا، تو فرمایا کہ اس کو بھی ذبح کر دیں، اس کا بھی قربانی کا ہی حکم ہے. اور اگر ذبح نہیں کیا اور ایام قربانی گزر گئے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس زندہ جانور کو، کہ اس بچے کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا، کسی شرعی فقیر کو دینا ہوگا، اس کو اس کا مالک بنانا ہوگا. اب وہ مالک بننے کے بعد چاہے اسے ذبح کرے چاہے کسی کو بیچ دے، وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن شرعی حکم یہی ہے کہ اسے بھی ذبح کریں گے.
خود نہیں استعمال نہیں کر سکتے، یعنی سنبھال نہیں سکتے اس کو.
نہیں، سنبھالیں گے تو اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. یعنی بالآخر سوچ لیں کہ ہم آئندہ سال یا دو سال کے بعد جو ہے وہ اپنی قربانی کر لیں گے، ایسا نہیں کر سکتے. اس کو اب جو ہے وہ یا تو ذبح کر لیا، اگر قربانی کے ایام میں، قربانی کے ایام کے بعد اسے ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں، پھر اس کو زندہ ہی جو ہے وہ صدقہ کریں گے. اور جب ذبح کریں گے تو ایسی صورت کے اندر اس کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، وہ کھا بھی سکتے ہیں.
اچھا یہ اس صورت میں کہ جانور قربانی کی نیت سے لے کر آیا ہوا ہے.
جی
ویسے کسی نے رکھے ہوئے ہیں اس میں پیدا ہو جائے،
کسی کا کوئی جانور ہے اب اس نے جو ہے وہ
اگرچہ اس نے بعد میں قربانی کرنی ہو،
جی بعد میں کرے اور پہلے پیدا ہو گیا تو وہ تو بچہ جو ہے وہ اسی کا اس کا مالک ہے، لیکن اگر قربان کر دیا اور پھر بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ قربانی والے احکام جو ہے وہ
ٹھیک
نافذ ہوں.
جزاک اللہ. جی ایک اور آڈیو سوال سنائیے.
اگر کاروبار میں حرام پیسہ شامل ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟
جی اگر ہو جائے تو کیا حل ہے؟ ہونا نہیں چاہیے.
اولاً تو دیکھیں کہ وہ حرام پیسہ آیا کہاں سے.
ٹھیک ہے،
جو جہاں سے آیا ہوگا اسی اعتبار سے اس کے احکام ہوں گے. شامل ہونا تو وہ تو بعد کی بات ہے، شامل تو آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کرتے ہیں اسے. ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں حلال و حرام دونوں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. مثلا کوئی جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کی گروسری کی دکان ہے لیکن ساتھ میں شراب بھی بیچتا ہے، تو اب اس کا جو مال ہے وہ مخلوط ہے. تو اس پر لازم ہے کہ جو بھی حرام مال ہے اس کو اپنے حلال مال سے جدا کرے اور اس کا جو شرعی حکم بنتا ہے اس پر عمل کرے. جیسے شراب کی یہ ہے، اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دے کہ یہ خبیث ہے، اور اس سے سچی توبہ بھی کرے اور آئندہ بھی جو ہے وہ نہ کرے. یوں ہی اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دیا ہے تو اس کے دھوکے کے ذریعے سے مال حاصل کیا تو اس سے معافی بھی مانگے اور اس کی رقم اس کو واپس بھی کرے. سود کے طور پر کوئی مال حاصل ہوا ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ یا تو جس سے لیا ہے اسے واپس کرے یا پھر صدقہ کرے.
ٹھیک ہے،
جو شرعی حکم بنتا ہے وہی ادا کرنا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور سچی توبہ بھی ساتھ میں ضروری ہے.
ٹھیک ہے،
پھر آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہوگا، ورنہ اس ناپاک مال کی وجہ سے، حرام مال کی وجہ سے آپ کے پاک مال سے بھی برکت ختم ہو جائے گی اور یہ بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے.
دارالافتاء میں میرا یہ سوال ہے کہ ساس اور داماد کے بیچ میں شرعی پردہ ہے یا نہیں؟
جو حقیقی ساس ہے یعنی بیوی کی جو حقیقی ماں ہے اس سے وہ محرم ہے داماد کے لیے.
ٹھیک ہے،
تو وہ محرم ہے اور اس سے پردہ نہیں ہے. ہاں اگر جو ہے وہ ساس جوان ہو، شہوت وغیرہ کا اندیشہ ہو یا فتنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو تو ایسی صورت کے اندر بالکل وہ پردہ کر سکتی ہے اور اسے پردہ کرنا بھی چاہیے، تو اس بات کا خیال رکھیں. لیکن اگر حقیقی ماں نہیں ہے، مثلا بیوی کی ماں کا انتقال ہو گیا، بیوی کے باپ نے جو ہے وہ سسر نے دوسری شادی کر لی، اب یہ جو عورت ہے رشتے میں عموماً یہی کہلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ ساس ہے، لیکن اب یہ حقیقی ساس جو ہے وہ نہیں ہے تو اس سے پردہ ہی ہوگا.
پردہ ہوگا، ٹھیک ہے. ساس محرم بن جاتی ہے، اس کو عمرے وغیرہ پر جانا،
عمرے وغیرہ پر بھی جانا ہے تو اس میں بن تو سکتی ہے، یعنی داماد جو ہے وہ اس کے لیے محرم جو ہے وہ بن جائے گا. لیکن اگر جو ہے وہ جوان ہے تو فقط اکیلے میں جو ہے وہ تنہائی میں اس کے ساتھ سفر نہ کرے. ہاں یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ زوجہ کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے اور پھر اس کی والدہ کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا تو اس میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.